بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا، اور سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1,098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ ہماری فریکوینسیاں تبدیل ہو گئی ہیں 25 مارچ سے، اور 25 مارچ سے ہماری رات کی یعنی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت فرما رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ اور آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامن، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے، کے ساتھ عالمی خبریں لے کر حاضر ہیں اسٹوڈیو میں جناب ہمارے سینئر ساتھی جناب ہاشم علی صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مغرب کو انسانی حقوق کا دشمن قرار دیا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے بیجنگ میں ملاقات کی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک احتجاجی ترنگا ریلی نکالی ہے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت پر پی ٹی آئی اور فوج میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اور فلسطین کے الموتی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 107 صہیونیت مخالف کارروائیاں انجام دی ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے مغرب کو انسانی حقوق کا دشمن قرار دیا ہے۔ گزشتہ شب ولادت امام حسن علیہ السلام کے موقع پر فارسی زبان کے اساتذہ، شعرا اور ادبا کے ایک گروپ نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شاعر جذباتی اور عاطفی روح کا حامل ہوتا ہے، لیکن مسائل و مشکلات کے مقابلے میں جذبات سے کام لینے کے بجائے حالات کے صحیح ادراک کے ساتھ اس فن کے ذریعے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے مغرب کی چیرہ دستیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب اپنے سامراجی دور کی سیاہ تاریخ کے علاوہ اس دور میں بھی پابندیوں کے ذریعے حملوں اور لوٹ مار میں مشغول ہے۔ آپ نے دواؤں کی ترسیل پر پابندی اور مختلف بہانوں سے ویکسین کی فراہمی سے انکار کو ایران کے خلاف مغرب کے حملوں کی ایک مثال قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر مغرب والے ایران اسلامی اور اس کے عوام کو غذائی اشیاء سے محروم کرنے کے قابل ہوتے تو ایسا کرنے سے ہرگز گریز نہیں کرتے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مغرب والے بنیادی طور پر انسانی حقوق کے دشمن ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے بیجنگ میں ملاقات کی ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل فرحان کی چین میں یہ ملاقات آج جمعرات کو انجام پائی۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ بدھ کی رات بیجنگ پہنچے تھے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کی بحالی، سفارتخانے اور قونصل خانے کھولنے جیسے امور کے علاوہ دو طرفہ دلچسپی کے دیگر موضوعات پر بھی بات چیت کی۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں تہران اور ریاض میں سفارتخانے اور جدہ اور مشہد میں قونصل خانے کھولنے کے ساتھ ہی سیکورٹی، اقتصادی، تجارتی، علمی و سائنسی، ثقافتی اور کھیل کود سے متعلق معاہدوں کی بحالی پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس اہم ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان پر بھی دستخط کیے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ یہ بات ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے بیجنگ میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کی ملاقات کے مشترکہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں نے علاقائی امن و سلامتی کی اہمیت، نیز علاقائی سلامتی کو علاقائی سطح پر قائم کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعاون کے جامع سمجھوتے اور سیکورٹی معاہدوں پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات میں سرکاری اور نجی شعبے کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ دینے اور اس سلسلے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک احتجاجی ترنگا ریلی نکالی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ جمعرات کو کانگریس پارٹی اور اس کی ہم خیال سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمان نے ترنگا ریلی میں مرکزی حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت میں نعرے لگائے۔ حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے اس ترنگا ریلی میں اڈانی کی شیل کمپنی میں 20,000 کروڑ روپے کی بے نامی رقم کے بارے میں وزیر اعظم مودی اور ان کی حکومت کو جواب دہ قرار دیا۔ مارچ میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، کانگریس پارلیمانی پارٹی کی لیڈر سونیا گاندھی کے علاوہ دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں اور اراکین پارلیمان نے بھی شرکت کی۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان کی ترنگا ریلی میں اڈانی معاملے کی تحقیق کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت پر پی ٹی آئی اور فوج میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پی ٹی آئی کارکنوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ذاتی مفاد کے لیے ایک جماعت کو فوج سے ٹکرایا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حکمران یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے دو ادارے آپس میں ٹکرا جائیں۔ عمران خان نے اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر حکومت نے الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تو سب سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اب تک پاکستان کا انصاف کا نظام ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوتا رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ لبنان کے خصوصی دورے پر بیروت پہنچے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے اطلاع رسانی کے انچارج ولید کیلانی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ لبنان کے خصوصی دورے پر بیروت پہنچے ہیں۔ اپنے اس دورے میں وہ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اور اس ملک میں حماس و جہاد اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات اور غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں متحدہ مواقف اور ان مواقف کو مضبوط و مستحکم بنائے جانے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ فلسطین کی الموتی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 107 صہیونیت مخالف کارروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں مسجد الاقصیٰ کی حمایت اور غاصب صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونی آبادکاروں کے خلاف فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین کی جانب سے 107 کارروائیاں انجام دی گئیں۔ ان کارروائیوں میں اہم ترین غاصب صہیونیوں کے خلاف فائرنگ، دھماکہ خیز مواد اور پیٹرول بموں سے حملہ شامل ہے، جس میں 3 صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے غاصب صہیونیوں کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا اور صہیونی تنصیبات کو نظر آتش کر دیا۔ عبری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین میں ایک ڈرون طیارے کو تباہ کرنے کے لیے آئرن ڈوم سسٹم نے کارروائی کی ہے، جبکہ صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم غلطی سے متحرک ہوا ہے۔ نیو پریس سائٹ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے کارروائی کی ہے۔ آئرن ڈوم سسٹم کی کارروائی پر ہونے والے دھماکوں کی آوازوں سے خائف ہو کر غاصب صہیونی پناہ گاہوں میں جا کر چھپ گئے۔ عبری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین میں ایک ڈرون طیارے کو تباہ کرنے کے لیے آئرن ڈوم سسٹم نے کارروائی کی ہے، جبکہ صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم غلطی سے متحرک ہو گیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں فلسطین کی تحریک مزاحمت کی سیف القدس جیسی جنگوں اور تحریک مزاحمت کے تابڑ توڑ راکٹ اور میزائل حملوں کے مقابلے میں صہیونی حکومت کے آئرن ڈوم سسٹم کے ناکارہ ہونے کا صہیونی حکام کی جانب سے اعتراف کیا جا چکا ہے۔ یوکرین کے صدر نے وارسا میں پولش حکام سے ملاقات اور جنگ کے بہانے F-16 طیارے فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پولینڈ کے صدر آنزے دودا اور دیگر اعلی حکام کے ساتھ ملاقات میں درخواست کی ہے کہ وہ اتحادی ملکوں کی جانب سے F-16 طیاروں کے حصول اور کیف کو فراہمی کی مہم کی قیادت کریں۔ پولش صدر کے بین الاقوامی پالیسی دفتر کے سربراہ مارسن پرزیڈاک نے کہا ہے کہ MiG-29 قسم کے لڑاکا طیاروں کی پہلی کھیپ یوکرین پہنچانے کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ روسی صدر نے امریکہ کو بحران یوکرین کا اصل ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ماسکو میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ امریکہ خارجہ پالیسی کے تحت سن 2014 میں یوکرین سمیت مختلف ملکوں میں رنگین انقلاب کی حمایت کی تھی اور اس نے موجودہ بحران اسی کا نتیجہ ہے۔ روسی صدر نے واضح کیا کہ عالمی امن و استحکام ماسکو واشنگٹن تعلقات سے وابستہ ہے، جو اس وقت انتہائی گہرے بحران کا شکار ہیں۔ ولادیمیر پوتین نے کہا کہ روس امریکہ کے ساتھ برابری اور عدم مداخلت کے اصول پر اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، خبریں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ادھر ہندوستانی پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے، جس کے بعد حزب اختلاف کی مختلف جماعتوں کے اراکین پارلیمان نے ایک مارچ نکالا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں کانگریس سمیت اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ نے لوک سبھا کا بجٹ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہونے کے بعد آج پارلیمنٹ سے وجے چوک تک ترنگا مارچ نکالا۔ ترنگا مارچ کی قیادت کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے کی، جس میں ڈی ایم کے، سماج وادی پارٹی، راشٹریہ جنتا دل، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اور بائیں بازو کی جماعتوں کے علاوہ کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ نے شرکت کی، جن کے ہاتھوں میں ہندوستان کا پرچم تھا۔ اپوزیشن کے لیڈروں کا الزام ہے کہ بی جے پی کے ذریعے جمہوریت پر حملے ہو رہے ہیں۔ ترنگا مارچ کے بعد اپوزیشن کے لیڈروں نے کانسٹیٹیوشن کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریسی صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ 50 لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ بغیر بحث کے 12 منٹوں میں پاس کر دیا گیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس میں تعطل کے لیے نریندر مودی کی حکومت کو ذمہ دار بتایا اور کہا کہ اگر جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے تو اپوزیشن کو سننا ضروری ہے۔ انہوں نے حکومت پر ہٹ دھرمی کا الزام لگایا۔ کھڑگے نے کہا کہ ہم جے پی سی کے ذریعے اڈانی معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اکثریت میں ہونے کے باوجود حکومت اس سے گھبرا رہی ہے۔ واضح رہے کہ 13 مارچ سے، جب سے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس دوبارہ شروع ہوا، حزب حاکم اور مخالف جماعتوں کے ہنگامے کے سبب دونوں ایوانوں کی کارروائی پرامن طریقے سے نہیں چل سکی۔ حزب حاکم کے اراکین پارلیمنٹ نے جہاں لندن میں راہل گاندھی کے دیے گئے متنازع بیانات پر اعتراض کیا اور راہل گاندھی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا، وہیں اپوزیشن کی جماعتوں نے اڈانی گروپ پر بدعنوانی کے عائد کردہ الزامات کی جے پی سی سے تحقیقات کرانے کا مسلسل مطالبہ کیا، جسے لے کر دونوں ایوانوں میں تعطل برقرار رہا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، شمشاد کاظمی کی اسی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دا خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سرکار نے
سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے چھروکے
یادوں کے چھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 17 فروردین 15 رمضان المبارک اور 6 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے پندرہ رمضان المبارک سن 3 ہجری قمری کو نواز رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی ولادت اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی جب مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے اور سوائے لڑکی کے آپ کی اولاد میں کوئی نہ رہا تو مشرکین طعنے دینے لگے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورہ الکوثر نازل ہوا جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتوع النسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا ساتویں دن عقیقے کی رسم ادا ہوئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن رکھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو تقریباً 8 برس اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں رہنے کا موقع ملا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے سے جتنی محبت فرماتے تھے اس کے واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھے۔ پندرہ رمضان المبارک سن 965 ہجری قمری کو عظیم عالم و فقیہ زین الدین بن علی المعروف شہید ثانی رحمت اللہ علیہ کو قتل کر دیا گیا۔ شہید ثانی کے خاندان کے تمام افراد بزرگ علماء کے زمرے میں شمار ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کا خاندان سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف علاقوں کا علمی سفر کیا اور سفر کے دوران بہت سے علماء سے فیض حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سن 937 سے 953 ہجری قمری تک دمشق، مصر، حجاز، عراق، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کا سفر کیا۔ اس کے بعد اپنے آبائی وطن بالبک میں مستقل قیام کا فیصلہ کیا اور وہاں تدریس اور کتب کی تالیف میں مصروف ہو گئے۔ شہید ثانی نے اپنی 54 سالہ پربرکت زندگی میں تقریباً 70 کتابیں تحریر کیں۔ اپریل سن 1764 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر سراج اورنگ آبادی نے وفات پائی۔ وہ سن 1715 میں دکن میں پیدا ہوئے تھے۔ سراج ولی دکنی کے ہم عصر تھے اور دور اول کے اردو اساتذہ سخن میں ولی کے بعد انہی کا نام آتا ہے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے فقیری و درویشی اختیار کی۔ جذب و درویشی کا مزاج ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ولی دکنی سے میر اور سودا تک کے عرصے میں سراج کے پائے کا کوئی بڑا شاعر نہیں گزرا ہے۔ سراج غزل کے علاوہ مثنوی بھی کہتے تھے۔ ان کی مثنوی بوستان خیال کلاسیکل اردو شاعری کا انمول نمونہ ہے۔ وہ فارسی میں بھی شعر کہتے تھے۔ چھ اپریل سن 1896 عیسوی کو دور جدید کے پہلے اولمپک کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ ان مقابلوں میں 13 ممالک کے 311 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جن میں کوئی خاتون کھلاڑی شامل نہیں تھی۔ یہ مقابلے یونان کے دارالحکومت ایتھنس میں منعقد ہوئے اور ان میں 9 کھیلوں کے کھلاڑیوں کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ 18 تمغوں کے ساتھ امریکہ پہلے جدید اولمپک کھیلوں میں سر فہرست رہا۔ اولمپک کھیلوں کا آغاز 776 قبل مسیح میں یونان کے قدیم شہر اولمپیا سے ہوا تھا اور کئی صدیوں تک اولمپک کھیل ہوتے رہے، لیکن سن 393 عیسوی میں روم کے شہنشاہ تھیوڈوسیس نے ان مقابلوں کو ختم کر دیا۔ 19ویں صدی میں جب قدیم شہر اولمپیا کے کھنڈرات دریافت ہوئے تو فرانس کے ایک باشندے پیئر دی کوبرتن نے اولمپک کھیلوں کے احیاء کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ ان کی اس تجویز پر 19ویں صدی کے اواخر میں جدید اولمپکس کا آغاز ہوا۔ اولمپک کھیلوں کے مقابلے ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوتے ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا کھیلوں کا میلہ ہے اور اس میں متعدد ممالک کے ہزاروں کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ چھ اپریل سن 1994 عیسوی کو روانڈا میں دو بڑے قبیلوں ہوٹو اور ٹٹسی کے درمیان خونریز جنگ کا آغاز ہوا۔ ہوٹو کے انتہا پسندوں نے 3 مہینے کے دوران ٹٹسی قبیلے کے 8 لاکھ سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا اور اس قبیلے کے 20 لاکھ سے زیادہ افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ اس خونریز جنگ میں ٹٹسی قبیلے نے ہوٹو قبیلے پر فتح پائی اور روانڈا میں حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ چھ اپریل سن 1945 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی کیمیکیزی طیاروں نے امریکی بحری بیڑوں پر حملہ شروع کیا۔ جاپانی کمانڈر کے منصوبے کے مطابق جاپانی رضاکار ہواباز بم نصب شدہ اپنے طیاروں کو امریکی بحری جہازوں سے ٹکرا دیا کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے اواخر میں مشرقی ایشیا میں جاپان کے زیر قبضہ علاقے اس کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد جاپانی فوج نے جاپان کی سرحد تک پسپائی اختیار کر لی۔ اگرچہ جاپانی طیاروں نے امریکی بحری بیڑے کو بھاری نقصان پہنچایا، لیکن امریکہ نے اگست سن 1945 میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی حملہ اور متعدد عام شہریوں کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد جاپان ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامنے پیش خدمت ہے پروگرام رمضان ماہ غفران۔
رمضان
ماہ غفران۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
سامعین، پروگرام رمضان ماہ غفران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم غصے پر قابو پانے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے، آج ہی کے دن حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی۔ ہم اپنے تمام سامعین کو خوشی و مسرت کے اس موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ عزیز سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله،
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم،
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم،
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله،
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فرد
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
عزیز سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے دن یعنی 15ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا آج کے دن اپنے موتی و فرما بردار بندوں کی اطاعت و عبادت کا مجھے بھی مستحق بنا دے، اور خدا ترس منکسر المزاج مردان حق کی مانند میرے قلب میں بھی وسعت و گیرائی عطا کر دے. اے خوف و خشیت رکھنے والوں کی پناہ گاہ، تجھ کو تیری امان بخشی کا واسطہ.
سامعین، صاحبان تقویٰ کی ایک علامت غصے پر قابو پانا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات 132 سے 134 میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ شاید رحم کے قابل ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اسے ان صاحبان تقویٰ کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو راحت اور سختی ہر حال میں انفاق کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
تقوی اور پرہیزگاری کا تعلق غصے پر قابو پانے سے اس حد تک ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صابر شخص کو رسالت کے منصب کے قریب قرار دیا ہے. غصے کو دبانا اس قدر ضروری ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم بردبار نہیں ہو تو ظاہری طور پر بردبار بنو، کیونکہ ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو کسی گرو جیسا دکھنے کی کوشش کریں اور بہت ہی جلد ان جیسے نہ ہو جائیں. اسلام میں غصے پر قابو پانے کے کئی طریقے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے ہے اور آگ پانی سے بھج جاتی ہے. آپ سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو پائے گا اللہ اسے عذاب سے دور کر دے گا. غصے پر قابو پانے کا صبر سے گہرا تعلق ہے. در حقیقت جو شخص غصہ دلانے والی چیز کے سلسلے میں صبر کرتا ہے اور اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے. حضرت امام علی علیہ السلام نے صبر کے بارے میں فرمایا، صبر یہ ہے کہ آدمی خود پر آنے والی مصیبت کو برداشت کرے اور جو چیز اسے غصہ دلاتی ہے اسے نظر انداز کرے.
سامعین، ہم سب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و محبت کے بہت سے واقعات سنے ہیں. بہت سے یہودیوں اور مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور نرمی کی وجہ سے اسلام قبول کیا اور ہدایت پانے والوں میں شامل ہو گیا. آپ سامعین نے شاید اس یہودی عورت کا واقعہ سنا ہوگا جو ہر روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، لیکن آپ غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ نظر انداز کر دیتے تھے. ایک دن آپ اسی راستے سے گزر رہے تھے لیکن آپ کے سر پر کوڑا نہ پھینکا گیا تو آپ نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ وہ یہودی عورت بیمار پڑ گئی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے اس قدر محبت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی بہترین اخلاق سے مزین تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے ذاتی حق کو نظر انداز کیا۔ جب کوئی شخص آپ کے ذاتی حقوق پامال کرتا تو اسے معاف کر دیتے تھے، لیکن جب شریعت پر آ جاتی تو بہت غضبناک ہو جاتے۔ آپ عدل و انصاف کے قیام کے سلسلے میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ کے نزدیک سب انسان برابر تھے اور معیار صرف حق تھا۔ آپ کے نزدیک سابقہ قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے عدل کے قیام میں امتیازی سلوک روا رکھا اور دو ٹوک انداز میں اقدامات انجام نہ دیے۔ لہذا غصہ اگر عقل کے کنٹرول میں اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو تو وہ بھی پسندیدہ اور مقدس ہے۔ ایسا غصہ کبھی بھی لڑائی جھگڑے اور تشدد پر منتج نہیں ہوتا ہے۔
یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں سب کی لاج نبھانا،
اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔
پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلی بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلی بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نا محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، سج گئی ہے میلاد رات کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی بخشش کا بہانہ
اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا
پندرہ رمضان المبارک کے دن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ جب ہی رمضان المبارک آتا ہے تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جذبہ عبادت اپنے عروج کو پہنچ جاتا۔ آپ اس مہینے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ رمضان المبارک کے بارے میں آپ کی بہت سی دعائیں ہم تک پہنچی ہیں۔ کتاب اقبال العمل میں آیا ہے کہ آپ نے روزے دار کے بارے میں فرمایا ہے، افطار کے وقت ہر روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے پہلا لقمہ لیتے ہوئے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے وہ خدا جس کی بخشش وسیع ہے مجھے بخش دے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے ایک مومن بھائی کی مدد کو روزہ رکھنے اور عبادت کے لیے دیر تک جاگنے سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا میدان قرار دیا ہے، لہٰذا اس مہینے میں کچھ لوگ اطاعت اور عبادت کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے سلسلے میں دوسروں پر سبقت لے جاتے ہیں اور کچھ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے خسارے اور نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔
سامن، گزشتہ پروگرام میں ہم نے روزے کی حالت میں کھانے پینے کے سلسلے میں بعض فقہی احکام بیان کیے تھے، آج کے پروگرام میں مزید بعض احکامات بیان کر رہے ہیں۔
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين۔
ہونٹوں کو زبان سے گیلا کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لعاب نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کھانا چکھنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر روزہ دار اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی منہ میں ڈالے اور وہ حلق سے نیچے نہ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ غرارے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ باطل ہے۔ بعض اوقات غذا یا ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ اور اس کی خوشبو طلوع فجر کے بعد کچھ دیر تک منہ میں رہتی ہے، اب اگر کلی کے بعد بھی ذائقہ اور خوشبو باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر روزہ دار بھول کر کوئی چیز کھانے لگے تو دوسرے شخص پر اس کو متوجہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر وہ کسی پبلک مقام پر ہو تو اسے متوجہ کرنا بہتر ہے، تاکہ اسے یاد آ جائے کہ وہ روزہ دار ہے، اور اگر وہ اپنے منہ سے اس چیز کو نکال دے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ ہونٹوں کے پھٹنے کی روک تھام کے مقصد سے ان پر کریم لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ لعاب سے مخلوط نہ ہو اور حلق سے نیچے نہ جائے۔ خوشبودار شیمپو اور کریم لگانے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ روزہ دار کے لیے عطر لگانا مستحب ہے، لیکن جان بوجھ کر خوشبودار نباتات کو سونگھنے میں حرج ہے۔ آنکھوں میں دوائی کے قطرے ڈالنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔
ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا جو شخص تیرے لیے ایک روزہ رکھے تو اس سے کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملیں گی، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اس وقت جب اسے جزا ملے گی۔ میں اسے دو چیزیں دوں گا، اس کے گناہ معاف کر دوں گا، اسے بہت زیادہ ثواب دوں گا۔ روزے دار کو اپنی رحمت سے قریب کر لوں گا، اسے اس دروازے سے جنت ملے جاؤں گا جو روزے داروں سے مختص ہے۔ قیامت کے دن اسے پیاس نہیں لگے گی، وہ میری رحمت میں غرق ہوگا۔ روزہ دار کو متقیوں کا لباس پہناؤں گا، اس کا نام صادقین میں لکھوں گا، اس کی دعا قبول کروں گا اور اسے حکمت عطا کروں گا۔
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
Who is the Lawwan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
سمعین، ابھی آپ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. تو آج سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض شہ سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. حکومت چین کے سلسلے میں حزب اختلاف کے ساتھ میٹنگ کرے. ہندوستان کے ساتھ تعلقات دنیا میں سب سے اہم ہیں امریکہ. کرونا میں اضافے کے سبب کشمیر میں انتظامیہ سرگرم، ہائی الرٹ. ہماچل پردیش میں کرونا کے 306 نئے معاملات، ہائی الرٹ جاری. ہندوستانی سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس نے اداریہ تحریر کیا ہے. اس کا عنوان ہے چین کی حرکتیں. اخبار لکھتا ہے کہ چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. ایک بار پھر اس نے اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستانی ریاست اروناچل پردیش کے 11 مقامات کے نام کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے. مطلب یہ کہ ہندوستانی حدود میں واقع 11 مقامات کے نام چین نے اپنے اعتبار سے رکھے ہیں. اسی کے ساتھ چین نے ناموں کی تبدیلی کے ساتھ ایک نقشہ بھی جاری کیا ہے. اس میں اروناچل پردیش کے کچھ حصوں کو جنوبی تبت میں دکھایا گیا ہے. یہی نہیں، اس نے جو نقشہ جاری کیا ہے اس میں ایٹانگر کے قریب کا ایک شہر بھی شامل ہے. دوسرے لفظوں میں کہیں تو چین نے ایک بار پھر اروناچل پردیش پر اپنی دعوے داری ظاہر کرنے کی حماقت کی ہے. چین نے یہ کوشش ایسے وقت میں کی ہے کہ جب ہندوستان نے گزشتہ ہفتے ہی اروناچل میں G20 اجلاس کا انعقاد کیا تھا. ہندوستان اور چین کے مابین سرحدی تنازع نیا نہیں ہے. تاہم حالیہ چند برسوں میں چین نے ہندوستان کے تعلق سے اپنے جو جارحانہ تیور دکھائے ہیں وہ موجب تشویش ہیں. ذہن نشین رہے کہ اس درمیان میں ایسی خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ چین نے اروناچل پردیش سے ملنے والی ہندوستانی سرحد پر سینکڑوں کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور یہاں اس نے اپنے حساب سے کچھ گاؤں بسائے ہوئے ہیں. فوجی تنصیبات بھی عمل میں لائی گئی ہیں. سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے خطے کا ڈیزائن تیار کیا گیا ہے وغیرہ. حالانکہ میڈیا میں آنے والی ایسی خبروں کی سچائی کے بارے میں کچھ بھی وثوق کے ساتھ کہہ پانا مشکل ہے کہ ایسی اطلاعات میں صداقت کا عنصر کس حد تک شامل ہے. لیکن اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے حکام کو چاہیے کہ آپسی بیٹھک کے ذریعے ان معاملات کو حل کریں. اور سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں. سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر قانونی عمل جاری ہے. اعظم نذیر تارڑ. پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی تفصیلات مانگ لیں. سابق وزیر اعظم کو اسٹیٹس کے مطابق سیکیورٹی ملنی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ. پی ٹی آئی رہنماؤں پر درج 10 مقدمات کی جی آئی ٹی نے تیسری بار عمران خان کو طلب کر لیا. قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب. سامعین، اخبار جنگ کے ادارے کا عنوان ہے بحران۔ اخبار لکھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان تمام حلقوں بالخصوص سیاسی پارٹیوں کے لیے قابل توجہ ہونا چاہیے کہ موجودہ بحران چلتا رہا تو ہم ہوں گے نہ عمران آئے گا۔ اداروں کی تقسیم کا خمیازہ صرف عوام کو بھگتنا ہوگا۔ اخبار لکھتا ہے کہ بلاول بھٹو نے جو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، اپنے نانا اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی کے موقع پر نوڈیرو ہاؤس میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تخت لاہور کی لڑائی پورے پاکستان کو لے ڈوبے گی۔ انہوں نے موجودہ صورتحال سے متعلق حکومتی اتحادیوں کے تحفظات کو باوزن قرار دیتے ہوئے آئینی بحران روکنے کے لیے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ جہاں تحریک انصاف نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے آئین کی حفاظت سے تعبیر کیا، وہیں حکومتی حلقوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے عدالت کے فیصلے کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئین کی حفاظت کی ہے، پوری قوم الیکشن کی تیاری کرے۔ وفاقی کابینہ نے مذکورہ فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ 14 مئی کو الیکشن کرانے سے متعلق 5 رکنی بینچ کے اقلیتی فیصلے کو زبردستی اکثریت پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل نہیں ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ 3 ججز کے بینچ نے 4 ججز کے فیصلے کو نہیں مانا جو ان کے بیان کے موجب پہلے ہی آ چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کے بیان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس مرحلے پر پارلیمان کے اپنا اختیار استعمال کرنے کی ضرورت محسوس کر رہی ہیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام۔
آپ سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، 15 رمضان المبارک کا مبارک و مسعود دن فرزند رسول خدا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم اس پروگرام میں امام مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر مختصر روشنی ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا۔ حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، خطا میں اس کو نکیرن نے شمار کیا، خطا میں اس کو نکیرن نے شمار کیا، حسن کے ذکر میں جس نے بھی اختصار
حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا.
تیسری ہجری قمری کے ماہ مبارک رمضان کا نصف تھا. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کو ایک سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہونے والا تھا. ان کے معمولی اور نورانی گھر میں ایک خاص ولولہ تھا. ولادت کا وقت قریب تھا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایسے موقع پر اپنی والدہ خدیجہ طاہرہ کی خالی جگہ کو پہلے سے زیادہ محسوس کیا. آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نواسے کی پیدائش ہوئی. امام علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا نے خدا کا شکر ادا کیا اور بچے کے نام کا انتخاب کرنے کے لیے خدا کے رسول کی آمد کا انتظار کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نورانی بچے کو گلے لگایا اور جبرائیل سے اس کا نام پوچھا اور فرمایا کہ خدا نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے کان میں اذان کہی، آپ کا نام نامی حسن ہے اور یہ نام آپ کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے عنایت ہوا ہے. حضرت امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام دنیا میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خداوند عالم کی طرف سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسبت آپ کے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، اس لیے علی علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھیے کہ جس کا نام حسن تھا، لہذا آپ بھی اپنے اس نواسے کا نام حسن رکھیے. عرش سے پیش نبی آتے ہیں جبریل امین اور دیتے ہیں نواسے کی ولادت کی خبر، کہتے ہیں اس کی ولادت سے ہے خوش رب قدیر، نام رکھتا ہے حسن اس کا خدائے اکبر. سر سے پا تک یہ مصور کی ہے گویا تصویر، اس کی صورت میں نظر آتا ہے خود صنعت گر، آپ ہیں سید و سردار جوانان جنا، آپ ہیں حجت حق، آپ ہیں سبت اکبر. علم کو کیوں نہ ترقی ہو زمانے میں نصیب، کہ در علم سے پیدا ہوا ایک اور بھی در. ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان سے محبت کرنے والوں اور عقیدت مندوں کو بہت بہت مبارک ہو.
فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن مولا حسن. فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن مولا حسن.
آپ کی ولا، آپ کی ثنا، نام آپ کا لے کے ہر جگہ، کر رہے ہیں ہم امن و امان. مولا حسن مولا حسن.
فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن مولا حسن. فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن مولا حسن.
حق پہ سر کا ہے گھر پہ باپ کے، کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے. حق پہ سر کا ہے گھر پہ باپ کے، کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے. کعبہ بھی ہے آپ کا مکان، مولا حسن مولا حسن.
فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن مولا حسن. فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن مولا حسن.
کام آپ
فرزند رسول خدا حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے پہلے 7 برس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پروان چڑھے اور دیگر 30 سال اپنے والد بزرگوار کے سائے میں گزارے اور آپ اپنے والد کے یاور و مددگار تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر مشتمل بہت سی روایات شیعوں اور سنیوں سے نقل ہوئی ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کے اہل بیت میں سے کون زیادہ پسند ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان دو فاطمی نو نہالوں کو دیکھتے تو ان کے لیے اپنی باہیں پھیلا دیتے اور حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگاتے اور ان کو بوسا دیتے اور فرماتے، تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ روایات میں ذکر ہوا ہے کہ خدا کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں اپنے اصحاب کو تلقین کیا کرتے تھے تاکہ ان کے وجود کی عظمت کی یاد دلاتے رہیں۔ ابو ہریرہ جو معاویہ کے ساتھیوں میں سے اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں میں سے ہے، اپنے ایک بیان میں اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حسن اور حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے ہوئے تھے اور ہماری طرف آ رہے تھے، اور جب پیغمبر ہمارے پاس پہنچے تو فرمایا، جس نے میرے ان دو فرزندوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اہل سنت کے ایک عالم غزالی نے بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور جملہ نقل کیا ہے اور لکھا ہے، حسن ابن علی کے جمال و کمال کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خلق و خلق یعنی سیرت و صورت میں مجھ جیسے ہو۔ بلا شبہ شیعوں کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام تاریخ اسلام کی ان با اثر شخصیات میں سے ہیں جنہیں خدا کے ہاں خاص مقام حاصل ہے۔ وہ آیۂ تطہیر کے مخاطبین اور مصداقوں میں سے ایک ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی رجس و آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جو مباہلے کے میدان میں بھی موجود تھی اور آیہ مباہلہ ان کی شان میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں خداوند عالم نے حسن و حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند متعارف کرایا ہے اور ان دو بزرگوار اماموں کے مقام و منزلت کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی کہ جہاں ہمیشہ خدا کا ذکر اس گھر کے لوگوں کے کلام اور باتوں کی ابتدا اور انتہا ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جس میں آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام قرآن مجید کے پہلے جمع کرنے والے تھے اور آپ کی والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی اعلیٰ ترین خاتون تھیں اور آپ کا خاندان قرآن کریم کی آیات پر بہترین عمل کرنے والا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں اور منبر سے قرآن کریم کی آیات کو آپ کی مبارک زبان سے سنا اور سیکھا۔ وہ بچپن سے ہی قرآن کریم کے علوم کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور تلاوت قرآن انتہائی دلکش اور دل نشین آواز میں کرتے تھے۔ مورخین نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی سب سے اہم اخلاقی خصوصیات کو اس طرح بیان کیا ہے، آپ سب سے زیادہ سخی و فیاض، سب سے زیادہ بخشنے والے، سب سے زیادہ حلیم، سب سے زیادہ زاہد، سب سے زیادہ ایماندار، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار، سب سے زیادہ عبادت گزار، اور لوگوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے، اور سب سے زیادہ سعۂ صدر کے حامل تھے۔ سخاوت انسانی پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی ایک ممتاز صفت شمار ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سخاوت آپ کی برجستہ صفات میں سے ایک ہے، جیسا کہ آپ کو کریم اہل بیت کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی فقیر آپ کے در سے نا امید ہو کر واپس کیوں نہیں لوٹتا، تو آپ نے جواب میں فرمایا، میں خود خدا کی بارگاہ کا فقیر ہوں اور اس کے الطاف کا امیدوار ہوں، لہذا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ خود فقیر ہوتے ہوئے کسی فقیر کو مایوس کر دوں۔ سیوطی لکھتا ہے، حسن ابن علی علیہ السلام میں بے پناہ اخلاقی اور انسانی فضائل پائے جاتے تھے۔ وہ ایک شریف النفس، بردبار، باوقار، سخی اور بخشنے والی شخصیت تھے اور لوگ ان کی مدح و ستائش کرتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اتنی عظمت و منزلت کی حامل شخصیت ہونے کے باوجود اپنے ماتحتوں بشمول غلاموں اور کنیزوں کے، کہ جن کا شمار معاشرے کے کم ترین درجے کے افراد میں ہوتا تھا، مہربان اور رحم دل تھے، اور آپ کی سیرت میں کمزور طبقے کے لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک اور اخلاقی خوبیوں کے بارے میں انتہائی خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا جاتا تھا، اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے ان کے ساتھ سب سے بہترین سلوک اور رویہ اپناتے تھے، تاکہ مسلمانوں اور اپنے پیروکاروں کے لیے نمونہ عمل قرار پائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایک کنیز نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو پھولوں کی ایک شاخ ہدیہ کی، تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، تو راہ خدا میں آزاد ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے کنیز کو محض ایک پھول کی شاخ دینے کے عوض آزاد کر دیا، تو اطراف میں موجود لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور کہا، آپ نے اسے پھول کی ایک شاخ کی وجہ سے کیوں آزاد کر دیا؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے ہماری تربیت اس طرح کی ہے جیسا کہ اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب تم لوگوں کو تحفہ پیش کیا جائے یا کوئی نیکی کرے تو اسے بہتر یا کم سے کم ویسا ہی جواب دو کہ بے شک اللہ ہر شے کا حساب کرنے والا ہے، لہذا اس کے تحفے سے بہتر خدا کی راہ میں اس کی آزادی تھی اور میں نے اسے آزاد کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نہ صرف معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور تواضع کا مظاہرہ کرتے تھے، بلکہ معاشرے کے جسور اور بےہودہ افراد کے ساتھ، کہ جو ان کے ساتھ جسارت کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی صبر اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شفقت و مہربانی سے پیش آتے تھے۔ وہ لوگ جو ثقافتی طور پر غریب اور فریب کھائے ہوئے تھے، اور وہ معاویہ کی حکومت کے زیر اثر حضرت امام حسن علیہ السلام سے جسارت کرتے تھے، انہوں نے بھی کبھی امام علیہ السلام سے کوئی انتقامی کلمات نہیں سنے، بلکہ امام حسن علیہ السلام ان کی بھی ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ امام علیہ السلام کا یہ عاجزانہ اور خاضعانہ سلوک دیکھ کر حیرت کرتے تھے اور مختصر مدت میں ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاتے اور ندامت کا اظہار کرتے تھے، جیسا کہ شام کے اس شخص کی طرح جس نے بہت زیادہ توہین کے بعد امام کی خاموشی کا سامنا کیا اور اس کے بدلے میں امام نے اسے مہمان نوازی سے نوازا، تو وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سچا عاشق اور پیروکار بن گیا۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانا پر نازل ہونے والی وحی من و ان اپنی والدہ ماجدہ کو سنا دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنت رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن کو ترجمانی وحی کرتے ہوئے خود دیکھوں اور سنوں۔ سیدہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے پہنچنے کا وقت بتا دیا۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام حسن سے پہلے داخل خانہ ہو گئے اور گوشہ خانہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ امام حسن علیہ السلام حسب معمول تشریف لائے اور ماں کی آغوش میں بیٹھ کر وہی سنانا شروع کر دی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد عرض کی، مادر گرامی، آج زبان وحی ترجمان میں لکنت اور بیان مقصد میں رکاوٹ ہو رہی ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے کوئی بزرگ محترم مجھے سن رہے ہیں۔ اور یہ سن کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دوڑ کر حضرت امام حسن علیہ السلام کو آغوش میں اٹھا لیا اور بوسہ دینے لگے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، آپ نے 25 پا پیادہ حج کیے، کبھی کبھی پا برہنا حج کے لیے جاتے تھے۔ جب آپ سے یہ دریافت کیا گیا کہ آپ نے پا پیادہ اتنے حج کیوں کیے ہیں، تو فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے گھر اپنے پیروں سے چل کر نہ جاؤں۔ آپ اکثر موت، عذاب، قبر، صراط اور بعثت و نشور کو یاد کر کے گریا فرماتے تھے۔ وضو کرتے وقت آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور خدا کا اتنا خوف طاری ہو جاتا تھا کہ آپ کا رنگ زرد ہو جاتا اور جوڑ جوڑ کانپنے لگتے تھے۔ جب آپ سے اس کا راز معلوم کیا گیا تو فرمایا، جو عرش کے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو، اگر اس کا رنگ متغیر ہو جائے اور جوڑ جوڑ کانپنے لگیں تو بجا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ پر اس قدر خوف و خشیت طاری ہوتا تھا کہ آپ کے اعضاء و جوارح کانپنے لگتے۔ نظام امن جاری ہے جہاں کے مرغزاروں میں، گلوں کی صلح جوئی دیکھیے رہتے ہیں خاروں میں۔ حسن کے فعل کو فعل رسول کبریا سمجھو، نہیں تفریق جائز ہے نبی اور ان کے پیاروں میں۔ پدر معصوم، ماں معصومۂ عالم، نبی نانا نیا معصوم، یہ آیا ہے عصمت کے حصاروں میں۔ کمال سیرت پیغمبر اسلام کیا کہنا، کہ جس نے صلح کی کشتی چلائی خون کے دھاروں میں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نماز صبح کے بعد سے طلوع آفتاب تک ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، کسی سے کوئی بات تک نہیں کرتے تھے۔ محراب عبادت میں بیٹھنا آپ کی عمر کے سب سے بہترین اور خوشگوار لمحات شمار ہوتے تھے، اسی لیے عبادت کے دوران اپنے بہترین اور خوبصورت لباس پہنتے تھے۔ کسی نے جب آپ سے استفسار کیا، اے فرزند رسول، آپ نماز میں بہترین لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اللہ جمیل ہے اور وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، میں بھی اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو سنوارتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، اس لیے میں بھی عبادت کے دوران اپنے بہترین لباس پہننا پسند کرتا ہوں۔ آپ کا معمول تھا کہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو خدا کو مخاطب کر کے فرماتے، میرے پالنے والے، تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، اے رحمان و رحیم، اپنی اچھائیوں کے صدقے میں مجھ جیسے برائی کرنے والے بندے کو معاف کر دے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے ہر قیمتی اور عمدہ مال کو رضاء خدا کے لیے اس کی راہ میں دے دیتے تھے۔ دو بار تو آپ نے گھر کا سارا اثاثہ گھر سے باہر نکال کر رکھ دیا، اور تین مرتبہ اپنے اموال میں سے نصف راہ خدا میں دے دیا۔ یہ تھی آپ کی طاعت الہی۔ بے شک آپ اپنی عبادت گزاری میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پدر بزرگوار امام المتقین سید الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مانند تھے۔ سامعین، پروگرام کا اختتام ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اس قول گوہر بار سے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا کی جس چیز کو حاصل کرنے میں تمہیں ناکامی ہوئی ہے، اس کا خیال بھی ذہن میں نہ آنے دو۔ سامعین، ایک بار پھر ہم آپ کو کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ہے حسن میں جو شہنشاہ زمن کی خوشبو،
ہے حسن میں جو شہنشاہ زمن کی خوشبو، وہی غنچے کی ہے خوشبو جو چمن کی خوشبو، جب کوئی امن کا منشور پڑھا ہے میں نے، جب کوئی امن کا منشور پڑھا ہے میں نے، مجھ کو محسوس ہوئی اس میں حسن کی خوشبو، جب کرے ذکر حسن اپنی زباں سے کوئی، جب کرے ذکر حسن اپنی زباں سے کوئی، پھیل جاتی ہے وہاں اس کے دہن کی خوشبو، ہے حسن میں جو شہنشاہ زمن کی خوشبو۔ Oh,